بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. حسب معمول یہ ہے کہ ہم سب اپنی زبانوں سے بھی اور اپنے دل سے بھی اس توفیق پر اللہ کی پاکی کے ساتھ، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی ثنا کے ساتھ، اس کے وحدہ لا شریک معبود ہونے کی گواہی کے ساتھ اور اس کی عزت عظمت اور کبریائی کے ذکر کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم سب اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم سب مرد بھی اور ہماری جو بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ بھی. ہم سب محبت اور ادب کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہماری طرف سے اس عمل کو جو تیری ہی رحمت اور فضل کی بنا پر ہے اس کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اس شہر کے حق میں بھی قبول فرما جہاں یہ پروگرام ہوا ہے، اور یا اللہ اس قوم پوری پاکستانی قوم کے لیے بھی اس پروگرام کو قبول فرما، اور یا اللہ تو بڑا بابرکت ہے، تیری ذات بڑی بابرکت ہے، تو اس کو پوری امت کے لیے باعث سے برکت بنا. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا، امید ہے کہ آخر میں جو بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور خواتین بھی جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. آج جتنی بھی جگہ انتظامیہ نے بنائی ہے وہ تھوڑی ہوگی، لیکن جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں وہ بیٹھ جائے. میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم 10 بجے پروگرام شروع کریں گے، لیکن اس کے اختتام کا وہ کوئی وقت آج متعین نہیں ہوگا، یہ کل ہی میں نے کہہ دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ پر کوئی ناجائز بوجھ ڈالیں گے، کوشش کریں گے کہ یہ کم سے کم وقت میں مکمل ہو جائے، لیکن آپ اس کے اختتام تک، دعا تک بڑے سکون کے ساتھ تمام مائیں بہنیں بیٹیاں اور آپ لوگ تشریف رکھیں. میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے نصاب میں سے جو ایک سبق رہ گیا تھا قارون کا واقعہ، اس کو بھی آج پڑھتا، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آپ پر زیادہ بوجھ بن جائے گا. وہی جو سبق ہم نے آج کے لیے طے کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک مقابلہ ہوا تھا 1000 سال پہلے، اس سبق کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اس کے بعد ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس شہر کے 2 انتہائی ذمہ دار ہمارے دوست اور بھائی اور بزرگ ہمارے درمیان موجود ہیں. سٹی ناظم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، نعمت اللہ خان صاحب بھی، اور محترم ڈاکٹر مہراج الہدا صدیقی صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی، بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. تو پہلے ہم اپنا سبق پڑھیں گے، پھر یہ دونوں بزرگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، پھر آپ کے درمیان وہ تحفہ تقسیم کیا جائے گا جس کا وعدہ آپ سے کیا، سب کو دیا جائے گا. یہاں جو بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، آپ کوئی فکر نہ کریں، سب کو وہ تحفہ ہماری طرف سے ملے گا. آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، وہ تحفہ ہم آپ میں تقسیم کر دیں گے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کو یہ تحفہ قبول ہے یا نہیں. پھر ہم دعا کریں گے اور یہ پروگرام مکمل ہو جائے گا. اس طرح ہم اس کو انشاءاللہ چلائیں گے. چونکہ آج اختتامی پروگرام ہے، اس لیے آپ زیادہ توجہ کریں، زیادہ توجہ کریں. یہ جو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے قرآن مجید نے، یہ قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے ایک کہانی آپ کو سنانی ہے، آپ نے اس وہ کہانی سننی ہے، اس لیے نہیں. قرآن اس لیے قصے بیان نہیں کرتا. اس قصے اور اس کہانی سے میں نے اور آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے، سبق لینا ہے، درس لینا ہے. اس لیے آپ اس کہانی کی کسی بھی کڑی کو ضائع نہ ہونے دیں، پوری طرح اس کو سنیں. اب میں بالکل سادہ الفاظ میں، قرآن کے الفاظ میں وہ کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سنیں جس طرح قرآن نے بیان کیا. میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ قرآن نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے وہ مقابلہ ہو رہا ہے. اتنی شاندار کمنٹری اس کو اللہ نے اس طرح شروع کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. کاش ہم لوگ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سمجھ سکیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو پھر زیادہ لطف آئے. قرآن کہتا ہے کہ بے شک ہم نے فرعون کے سامنے ساری نشانیاں رکھی، اس کے اندر جو نشانیاں تھیں ہم نے اسے توجہ دلائی کہ تو اپنے اندر دیکھ، اپنی پیدائش کو دیکھ، اپنی شخصیت کو دیکھ، اپنے اعضاء کو دیکھ، اپنے زندہ رہنے کو دیکھ، ہم تجھے مل جائیں گے۔ ہم نے اس کے اندر جو نشانیاں تھیں، ہماری ربوبیت کی نشانیاں، ہم نے اسے ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی۔ پھر جو اس کائنات کے اندر نشانیاں ہیں اس کی طرف بھی توجہ دلائی کہ آسمان کو دیکھ، زمین کو دیکھ، نباتات کو دیکھ، جانوروں کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، سمندروں کو دیکھ، ہم تجھے مل جائیں۔ پھر ہم نے اس کے سامنے نشانی اور علامت کے طور پر اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیش کیا۔ دیکھیں پیغمبر بہت بڑی نشانی ہوتے ہیں، حق کی بہت بڑی نشانی۔ آج بھی حق کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی نشانی پیغمبر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کے سامنے پیش کیا، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اسے معجزے بھی دکھائے، ساری نشانیاں دکھائیں، اور وہ سمجھ گیا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن جھوٹی انا آڑے آئی، مفادات کو چھوڑ نہ سکا، ظلم کا جو نظام اس نے بنایا ہوا تھا اس کو وہ ترک نہ کر سکا، اور قرآن کہتا ہے فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہ فرعون بڑے بد نصیب ہوتے ہیں، ان فرعونوں نے اپنے سارے مفادات گناہ کے ساتھ علیحدہ کر لیے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن اپنے مفادات کو چھوڑ نہیں سکتے، اور یہ حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ آج بھی فرعون اسی طرح کرتے ہیں، اس وقت کا بھی فرعون بھی، اس نے بھی یہی کیا۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور آپ سن رہے ہیں، اللہ کرے وہ جو پیچھے ادھر ادھر پھر رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں اور سنیں، اور آپ سارے سن رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، سنیں ذرا توجہ سے سنیں۔
قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ،
کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تو جادو کے زور سے ہماری حکومت ختم کرنا چاہتا ہے۔ اچھا جی، آپ نے سنا ہے اس کو کہ فرعون نے کیا کہا؟
اس نے ایک بات تو اس میں بالکل ٹھیک کہی، بالکل ٹھیک بات تک پہنچ گیا اور ٹھیک بات کہی، لیکن اتنا بوکھلا گیا کہ دوسری بات اس نے بالکل ہی غلط اور احمقانہ کی۔
ٹھیک بات اس نے کیا کی؟ ٹھیک اس نے یہ کی کہ اس نے یہ جو کہا نا کہ اے موسیٰ تو ہماری حکومت چھیننا چاہتا ہے، یہ اس نے بالکل ٹھیک کہا،
اس لیے کہ رسول جو بھی آتا ہے وہ ان ظالم حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، اور عدل کی حکومت قائم کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نبی جزوی اصلاح کے لیے نہیں آتے، ظلم کے نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔
اس لیے اس نے یہ پہچان لیا، اور اس نے ٹھیک کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو میری حکومت چھیننا چاہتا ہے۔
اور یاد رکھیں کہ جو بھی حق کا کام کرے گا، اگر وہ صحیح کام کرے گا تو اس پر یہ الزام لگایا جائے گا۔ آج بھی اگر اسلام کی کوئی صحیح دعوت دے گا تو اس پر یہ الزام لگے گا کہ یہ اسلام نہیں چاہتا، اسلام آباد چاہتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے اسلام کا دائی اسلام بھی چاہتا ہے، اور اسلام آباد بھی چاہتا ہے، بلکہ اسلام آباد اسی لیے چاہتا ہے کہ اسلام غالب آئے۔
لہذا فوراً فرعون نے سمجھ لیا کہ میں نے جو ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا، اللہ نے اب موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا ہے، اب یہ ظلم کا نظام باقی نہیں رہے گا۔ یہ اس نے بات بالکل ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی۔ لیکن یہ جو میں نے کہا ہے
کہ اس نے غلط بات کون سی کی. یہ آپ نے پہچانی ہے غلط بات؟ غلط بات اس نے یہ کی کہ اس نے کہا کہ اے موسیٰ تو جادو کے زور سے حکومت بدلنا چاہتا ہے. اچھا جی آپ مجھے بتائیں, آپ لیاقت آباد کے لوگ ہیں ماشاءاللہ, بہت بڑی تعداد میں, اللہ آپ پر رحم کرے, آپ کے علاقے پر رحم کرے, آپ کے گھروں پر رحم کرے, آپ کے گھر والوں پر رحم کرے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دنیا میں کبھی کوئی حکومت جادو کے زور سے بدلی ہے؟ کوئی ایک حکومت کبھی بھی جادو کے زور سے حکومت نہیں بدلی. جادو بچارے تو بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تماشے دکھاتے ہیں جادوگر, اور لوگوں سے پیسے مانگتے پھرتے ہیں. ان کا کیا کام کہ یہ حکومتیں تبدیل کریں؟ مطلب آپ پڑھے لکھے بھی ہیں, سادہ بھی ہیں, جو بھی ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی کوئی حکومت جادو سے بدلی ہے؟ نہیں. لہذا اس نے یہ بات بالکل غلط کہی. اور کیوں کہی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا چلن تھا. اس نے ایک جھوٹے پراپوگنڈے کی بنیاد رکھی کہ یہ ایک جادوگر ہے اور جادو کے زور سے ہماری حکومت ہم سے چھیننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ میرا خیال ہے آپ سن رہے ہیں, جو سن رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں اس طرح. میرا خیال آپ سب سن رہے ہیں اور خواتین بھی سن رہی ہیں. اس کے بعد اس نے کہا, بڑی توجہ سے سنیں,
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى.
کہنے لگا کہ اے موسیٰ میچ ڈال لیتے ہیں. تو کہتا ہے کہ یہ معجزہ ہے, میں عصا پھینکتا ہوں اور سانپ بن جاتا ہے اور یہ معجزہ ہے, تو یہ تو جادو ہے, ہم بھی اس طرح کا جادو بنا سکتے ہیں, میچ ڈال لیتے ہیں, مقابلہ کر لیتے ہیں. اس نے چیلنج کیا اور کہنے لگا قرارداد بنا لیتے ہیں, جگہ بھی طے کر لیتے ہیں, وقت بھی طے کر لیتے ہیں, ہمارے اور تمہارے درمیان کھلے میدان میں مقابلہ ہو جائے, اور نہ اس وعدے کی مخالفت ہم کریں گے نہ تم کرنا. آپ تو بھاگ رہے ہیں نا, کفر آپ کو چیلنج کر رہا ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں, لیکن نبی کبھی چیلنج سے بھاگتے نہیں. جب فرعون نے چیلنج کیا کہ مقابلہ کر لے, تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا, کیا کہا؟
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, کوئی نیا دن طے کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ چند دن کے بعد جشن کا دن آ رہا ہے, ساری قوم کو چھٹی ہوگی, اس دن میچ کر لیتے ہیں, اور لوگوں کو کسی بہت بڑے میدان میں, سٹیڈیم میں, نیشنل سٹیڈیم سے بھی بڑے سٹیڈیم میں مزہ بھی تبھی آتا ہے. یہ قرآن بھی نیشنل سٹیڈیم میں پڑھا جائے تو مزہ آئے. تو اس نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کھلے میدان میں یہ جشن کا دن آ رہا ہے, ساری قوم کو چھٹی ہوگی, اس دن مقابلہ میرا اور تیرا ہو جائے گا. اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں کو 10-11 بجے جمع ہونا چاہیے, دن کے 10-11 بجے, تاکہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہے. لو جی اب کیا ہو گیا ہے, کتنی بات آپ سن چکے ہیں, میچ پڑ گیا. فرعون نے چیلنج کیا, موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج قبول کر لیا, دن بھی طے ہو گیا, وقت بھی طے ہو گیا. اور جب میچ پڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس طرف دھیان کریں, جب میچ پڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تیاریاں ہوتی ہیں. اس لیے کہ میچ کرنا آسان نہیں ہوتا, مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا. یہ جو الیکشن ہوتے ہیں, بڑا بھی کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ ہو تو اسے بھی تیاری کرنی پڑتی ہے. اسے بھی الیکشن لڑنا پڑتا ہے. جب کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہو جاتی ہے تو ساری گاڑیاں دوڑ پڑتی ہیں، سارے کارکن کام لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ تیاریوں کے بغیر مقابلہ نہیں ہوتا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب میچ پڑ گیا تو پھر کیا ہوا؟
فَتَوَلَّوْا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ.
فرعون پلٹا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کی اور مقابلے میں آ گیا، میدان میں پہنچ گیا. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ اس نے ساری تدبیریں جمع کیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ مقابلہ دیکھ رہے ہیں، ذرا مقابلہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے. قرآن کے دوسرے حصوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے سارے ملک میں اپنے ہرکارے بھیجے اور جادوگر اکٹھے کیے اور جادوگروں کو کہا کہ میں بڑا پھنس گیا ہوں، ایک بہت بڑا جادوگر ہے، اس سے مجھے بڑا خطرہ ہے، میری حکومت کے پائے ہل رہے ہیں، میری مدد کرو، اس کا مقابلہ کرو، وہ بڑا جادوگر ہے. انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا، جب انہوں نے بادشاہ کو پریشان دیکھا تو کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اگر ہم اس جادوگر کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کیا کہا آپ کو پتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے، میں اپنی طرف سے واللہ کوئی بات نہیں کر رہا، اپنے الفاظ استعمال کر رہا. فرعون نے کہا، سارے شیروانیاں سلوا کے آ جانا، سب کو وزارتوں کا الف پڑھا دوں، سب کو وزیر بنا دوں. قرآن میں آتا ہے کہ میں تمہیں مقرب بنا لوں گا. اور یہ آج کل کی وزارت نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت دھڑم، فرعون کی وزارت. تو ان کے منہ میں تو پانی آ گیا، انہوں نے کہا کمال ہے، جادوگر ہی ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، ہم مقابلہ کریں گے اس کو. اس کو فرعون نے یہ تو نہیں بتایا، اندر کی بات تو نہیں بتائی کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جانتا تو تھا، ان کو تو یہی بتایا کہ وہ جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر. انہوں نے کہا کمال ہے، ہم بھی اسی مصر میں رہتے ہیں، اتنا بڑا جادوگر کہاں سے آ گیا ہے؟ ہم سارے اس کو شکست دیں گے اور فرعون کے وزیر بن جائیں گے. وہ تو جناب جس دن مقابلے کا دن تھا نا، وہ تو اپنی بیویاں بھی ساتھ لے کے وہاں پہنچ گئے. اس لیے کہ اچھا کرکٹر جو ہے تو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاتا ہے کہ یہ بھی دیکھے. اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بیویاں لے کر پہنچے تاکہ جادوگروں کے اس کارناموں کو دیکھیں لوگ، ان کے گھر والے بھی دیکھیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ فرعون بھی وہاں آ گیا، فرعون کے وزیر بھی آ گئے، وہ سارے مشیر بھی آ گئے، لوگ بھی لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، ہارون علیہ السلام بھی آ گئے. تو قرآن کہتا ہے کہ چونکہ جو نبی ہوتے ہیں یہ اپنی قوم کے بڑے ہی خیر خواہ ہوتے ہیں، بڑے خیر خواہ، ان کا یہ جی نہیں چاہتا کہ قوموں کو عذاب آئے. اور اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کا کام کرے گا وہ اپنی قوم کے لیے انتہائی مخلص ہوگا، جو قوم کا شخص اس کی دشمنی کرے گا وہ اس کی بھی خیر خواہی کرے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ جب سارے لوگ اکٹھے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اٹھے اپنی جگہ سے اور سیدھے فرعون کے جہاں فرعون بیٹھا ہوا تھا وہاں گئے اور اس کے سامنے چھوٹی سی تقریر کی. آپ میں سے کوئی سو تو نہیں رہا؟ جو سو رہا ہو اس کو قریب والا جگا دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے تقریر چھوٹی سی کی، اس تقریر کا ایک جملہ یہاں قرآن نقل کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.
موسى علیہ السلام نے کہا، او شامت کے مارے ہوئے لوگوں، افسوس تمہارے حال پر، کیا کر رہے ہو؟ ڈرایا ان کو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ پر جھوٹا بوتان باندھتے ہو، یعنی اللہ کے نبی کو جادوگر کہتے ہو، اور نبی کے ہاتھ سے جو معجزہ دیکھتے ہو اسے جادو کہتے ہو، گویا اللہ کو جھوٹا کہتے ہو.
مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے،
پکڑ لیے جاؤ گے عذاب پر، اس کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا، بچ جاؤ اس کے عذاب سے. اور ساتھ ہی کہا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، کہ جو بھی افترا باندھتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے.
اب میں جو آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں اس کے اندر تو اتنا اثر نہیں ہو سکتا، موسیٰ علیہ السلام نے اس حال میں جو بات کی اس کے اندر بڑا اثر تھا، اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو وہ ڈر گئے اور سہم گئے. اور قرآن کہتا ہے کہ الگ جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے یہ کام تو بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے، لوگوں کو اکٹھا بھی کر لیا ہے اور یہ تو کہیں کوئی مسئلہ خراب ہی نہ ہو جائے، اب کیا کریں؟ یہ قرآن کہتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا انہیں ڈرایا تو وہ ڈر. آپ قرآن کے الفاظ سنیں،
فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوا،
ان کے درمیان آپس میں تنازع ہو گیا اور وہ الگ بیٹھ کر مشورے کر رہے ہیں کہ کیا کریں، پھنس گئے. اچھا جی، وہ جب مشورے کر رہے تھے تو ظاہر ہے نہ تو وہ بھاگ سکتے تھے، مقابلہ بھی ڈر رہے تھے کیا کریں. تو وہ جو خوشامدی ہوتے ہیں نا، ایسے موقع پر خوشامدی بیڑا غرق کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ کچھ خوشامدیوں نے آگے بڑھ چڑھ کر تقریریں کیں اور فرعون کو سہارا دیا. کیا کہا خوشامدیوں نے؟ قرآن کہتا ہے
قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلا.
بڑی زبردست بات انہوں نے کی. وہ خوش آمدی اٹھے اور انہوں نے تقریریں کی. وہ کیوں ڈر گئے ہو؟ یہ دونوں جادوگر ہیں، ایسے ہی تمہیں ڈر آ گیا؟ یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ تم سے تمہاری حکومت کو چھین لیں. کچھ اضافہ کیا، مسالہ لگایا نا، خوش آمدی مسالہ لگاتے ہیں. یہ بات تو فرعون بھی کرتا تھا نا کہ حکومت چھیننا چاہتے ہیں. خوش آمدیوں نے اس میں اضافہ کیا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، تمہاری حکومت تم سے چھیننا چاہتے ہیں اور تمہارا مثالی نظام ختم کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کو پتہ چلا کہ اسلام نظام ختم کرنا چاہتا ہے، یہ مثالی نظام ہے، یہ بے حیائی کا گندا نظام مثالی نظام ہے، یہ دوسروں پر ظلم کا نظام مثالی نظام ہے، یہ لوگوں کو قابو کر کے رکھنے کا نظام مثالی نظام ہے، یہ لوگوں کے حقوق مارنے کا نظام مثالی نظام ہے. انہوں نے کہا کہ فرعون تو نے قوم کو قابو کیا ہوا ہے، عورتیں یہاں بالکل بے لگام ہیں، مصر کی عورتیں، اور بالکل بے حیائی کے مناظر تو نے قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو تو نے بہترین نظام بنایا ہوا ہے نا، یہ دونوں اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور اسلام کیا کرنا چاہتا ہے؟ واقعی اس نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے. آج آپ پر چاروں طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کلچر کے محاذ پر آپ پر حملہ ہو رہا ہے، بے حیائی کے ذریعے حملہ ہو رہا ہے، فوجوں کے ذریعے حملہ ہو رہا ہے، تعلیم کے ذریعے حملہ ہو رہا ہے، ہر طریقے سے آپ پر اس لیے حملہ ہو رہا ہے کہ کہیں مسلمان اسلام کو لے کر اٹھ کھڑے نہ ہوں اور ہمارا نظام ٹوٹ نہ جائے. ہم نے پوری دنیا کو قابو کیا ہوا ہے،
ہم نے ظلم کا ورلڈ آرڈر قائم کیا ہوا ہے اور اس کی جگہ کہیں عدل کا نظام نہ آ جائے، اسی لیے یہ چاروں طرف سے آپ پر حملے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ان خوشامدیوں نے، وہ کہنے لگے
فَعَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ سُمَّعَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
کہنے لگے کہ دیکھو ایکا کر کے ان کا مقابلہ کرو، سارے ایک ہو جاؤ، آپس میں اختلاف نہ کرو، موسیٰ کا مقابلہ کرو، آج جو فتح پائے گا وہی کامیاب ہو. بھاگتے کہاں ہو؟ لو جی، یہ جب تقریریں ہوئیں تو جو ان کے اندر تھوڑا خوف پیدا ہوا تھا انہوں نے سارا پکڑا اور مقابلے کے لیے تیار ہو. اب آپ مقابلہ دیکھنے کے لیے تیار ہو، اب مقابلہ ہونے لگا ہے، تیار ہیں؟ بالکل. آپ اس طرف توجہ کریں اور دیکھیں اور سنیں. اب موسیٰ علیہ السلام بھی میدان بھی تھے، ہارون علیہ السلام بھی تھے، جادو بھی آ گئے، اب مقابلہ شروع ہونے لگا. جادوگر کہنے لگے
قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من نلقی.
جادوگر کہنے لگے کہ موسیٰ تو پہلے اپنا کرتب دکھائے گا یا ہم دکھائیں؟ مطلب اب مقابلہ تو ہونے لگا ہے، پہلے تو اپنے جادو کا کرتب دکھائے گا یا ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. دیکھیں، اب دیکھیں یہ فٹافٹ اس طرح مقابلہ ہو گیا، نتیجہ بھی بڑی جلدی نکل گیا، اس لیے آپ کو بھی جلدی چھٹی مل جائے گی. لیکن تحفہ لیے بغیر نہیں جانا، سب نے تحفہ لے کے جانا ہے، دعا مانگ کے جانا ہے، آج دعا کا دن ہے. مجھے تو یہی بتایا جاتا ہے کہ کراچی کے لوگ بڑی دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر صبح بڑی دیر تک سوتے رہتے ہیں. تو اب دیکھیں مقابلہ چونکہ شروع ہو گیا ہے، انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو اپنا کرتب دکھائے گا یا ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا
قال بل ألقوا فإذا خبالهم وأصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پھینکو. جو ہی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ تم ہی پھینکو، انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینکی، اور قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یوں لگا کہ یہ سارے ہی سانپ بن گئے ہیں اور میدان سانپوں سے بھر گیا. اور آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پوری فضا پر خوف اور ہراس کی کیفیت تاری ہو، سارا ماحول ڈر گیا، سہم گیا. بلکہ قرآن نے ایک ایسا جملہ لکھا ہے جو ایران کر دیتا ہے، جو اس خوف کی کیفیت کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ ان کے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکنے سے جب سانپ بنے تو اتنا خوف پیدا ہوا. قرآن کہتا ہے
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى.
موسیٰ بھی ڈر گیا، موسیٰ بھی ڈر گیا. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گیا. آپ کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے؟ نبی تو نہیں ڈرتے، اللہ کے رسول تو نہیں ڈرتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى.
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. اس کی تشریح مفسرین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا خوف محسوس کیا کہ اگر میں اپنا عصا پھینکوں گا، ذرا سننا، اور وہ سانپ بن جائے گا جس طرح کہ وہ سانپ بن جاتا ہے، تو لوگوں کو کس طرح پتا چلے گا کہ یہ سانپ جادو ہے اور یہ سانپ معجزہ ہے؟ یہ تو مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. تو وہ گھبرائے، ڈرے، ان پر کیفیت خوف کی طاری ہوئی کہ کیا بنے گا لوگوں کا، اتنے لوگ جمع ہیں، فرعون بھی آیا ہوا ہے، اگر میں نے اپنا عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا تو لوگوں کو کس طرح پتا چلے گا کہ یہ سانپ تو جادو ہیں اور یہ سانپ معجزہ ہے؟ یہ ان کے اندر فکر پیدا ہوئی.
جب یہ فکر پیدا ہوئی تو آپ کو تو یہ یقین نہیں آتا. یا اللہ ہمارے اندر یقین پیدا کر. آپ کو تو یقین نہیں آتا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ اپنی راہ میں مقابلہ کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا.
اللہ اپنے لیے اپنی راہ میں مقابلہ کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. اگر وہ پیٹ نہ تھکائیں, فوراً وہی آئی.
یا تو وہی آئی تو یا الفاظ اس طرح بتاتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے کہا. فوراً کیا کہا سنیں, اس ان دو جملوں کے اندر بڑی طاقت ہے. اللہ نے فرمایا
قلنا لا تخف انك انت الاعلى.
موسیٰ نہ ڈر, آج تو ہی فتح یاب ہوگا, آج میدان تیرا رہے گا. کیوں ڈر گیا؟ قلنا لا تخف انك انت الاعلى.
اور اگر میں یہ یہاں کہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نہ ڈرو, اللہ کے بھروسے پر کفر کا مقابلہ کرو, فتح تمہیں ہی ملے گی, لیکن بھاگ جاؤ گے تو ذلت کی موت مرو.
دنیا میں ذلت کی موت مرو گے اور آخرت میں مجرم قرار پاؤ گے.
قرآن میں آتا ہے نا کہ جو پیٹھ دکھاتے ہیں انہیں میں جہنم میں پھینک دیتا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام نہ ڈر, آج تو ہی فتح یاب. اور آگے کیا فرمایا؟
یہ سارا قرآن کا ترجمہ میں کر رہا ہوں.
آگے یہ فرمایا
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ انما سنو کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا.
اے موسیٰ, جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک,
کھا جائے گا اس کو جس کو یہ بنا کر لائے ہیں. اور یہ جادو کا جھوٹ بنا کر لائے ہیں, اور جادو معجزے کے مقابلے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, ہاں وہ کتنی شان کے ساتھ آئے.
اچھا جی, اس میں کچھ لوگوں نے یہ ایک لطیف سی بات لکھی ہے, چونکہ مجھے اچھی لگی ہے اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں,
کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنا عصا پھینک,
یہ نہیں کہا.
اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ پھینک جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں. اس میں لوگوں نے یہ لکھا, بیان کیا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ پھینک جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے, موسیٰ تجھے بھی پتا نہیں کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے,
تو صرف اتنا ہی جانتا ہے. پہلے دن تو کہتا تھا ہے ہی لاٹھی ہے.
ہم نے تو پوچھا تھا کہ موسیٰ تیرے پاس کیا ہے, تو نے کہا تھا لاٹھی ہے. پھر ہم نے کہا کہ اچھا لاٹھی ہے تو اسے پھینک, تو نے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا, پھر تو اس سے ڈرا اور بھاگا. ہم نے کہا اسے پکڑ, تو نے پکڑا وہ لاٹھی تھی. پہلے دن تو یہ ہوا, لیکن اب تو سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح کا سانپ ہے جس طرح کے یہ سانپ ہے, تجھے نہیں پتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے.
اور یہ حقیقت ہے کہ اس کا یہ مطلب عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا, وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بنے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے سانپ بنے ہوئے تھے ان کو وہ بڑا سانپ کھا گیا. نہ, یہ بات نہیں ہے.
تلقف ما صنعوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ یہ بنا کے لائے ہیں نا سانپ, تو اس دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے جب تو پھینکے گا تو لاکھوں انسان جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے ذہن اوپر جادو کے جو اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, اور فرعون سمیت, جادوگروں سمیت, انسانوں سمیت, ہر کوئی پہچان لے گا کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے، پہچان لے گا. اس لیے پھینک. اب لیاقت آباد کے لوگوں، تم کتنے خوش نصیب ہو، تم قرآن کی مجلس میں بیٹھ، کتنے خوش نصیب، اللہ تم پر رحم کرے اور تمہارے ذریعے سارے انسانوں پر رحم کرے. میں تو کراچی میں یہ پروگرام کرتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان پروگراموں کو دنیا بھر میں اپنے دین کے ابلاغ اور اقامت کے لیے قبول کر لے. میں تو کراچی کے بزرگوں سے کہتا ہوں کہ نیشنل سٹیڈیم میں، نشتر پارک میں، سارے کراچی کے سارے انسانوں کو قرآن کے سامنے پیش کرو. نہ صرف کراچی انقلاب دیکھ لے گا بلکہ پوری قوم انقلاب دیکھے گی، اور دنیا بھر میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے راہ کھل جائے گی، انشاءاللہ کھل جائے گی. اللہ نے کھولنی، اور اللہ کو یہ کلام بڑا پسند ہے، اس نے انقلاب کے لیے یہ پیغام بھیجا. یہ پیغام، یہ قرآن ہے ہی انقلاب کے لیے. کتنے خوش نصیب ہو تم. اب آگے پتہ کیا ہوا، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آگے یہ قرآن نے بتایا ہی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور پھر کیا ہوا اور کس طرح ہوا. لگتا یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اتنا جلدی ہوا کہ آنن فانن ہو گیا، اور جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پھینکا تو ہوا یہ. سنیں کیا ہوا. ہوا یہ، قرآن کہتا ہے
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ.
وہ جو جادوگر مقابلے کے لیے آئے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا تو وہ پہچان گئے کہ یہ تو ہے ہی معجزہ. دوسرے لوگ تو دور کی بات ہے، وہ جادوگر بیچارے جو انعام لینے کے لالچ میں آئے تھے وہ سجدے میں گرے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر. اتنی بڑی شکست. اب یہاں میں آپ سب لوگوں سے، وہ دور جو کھڑے ہیں ان سے بھی، اور میرے پیچھے خواتین بیٹھی ہیں ان سے بھی، خواتین بھی اپنے پنڈال میں بیٹھی ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھا کر اس بات کی گواہی دیں. آپ مجھے یہ بتائیں، اسی کے لیے اس کہانی کو منتخب کیا تھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بڑا معجزہ تھا یا یہ قرآن بڑا معجزہ ہے؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بڑا معجزہ ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. یہ حقیقت ہے کہ قرآن بڑا معجزہ ہے. یہ صرف اس لیے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کو سنیں. اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری باتیں پوچھیں. آخر میں وہ لوگ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسولوں کے پاس تو معجزے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کوڑوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اندھوں کو بینائی بخش دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، پرندے کی شکل میں شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ بن جاتا تھا. آپ بتائیں آپ کے پاس کیا معجزہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی جواب نہ دیا، تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کی، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد خاموش ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ سنو، مجھ سے پہلے نبیوں کے پاس جو معجزے تھے وہ ان کی زندگی کے ساتھ ہی چلے گئے، میرا معجزہ میری زندگی کے بعد قیامت تک انسانوں میں موجود رہے. یہ واقعی بڑا معجزہ ہے، اور اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بڑا معجزہ ہے تو پھر کراچی کے ذمہ دار اور عام لوگوں، اس قرآن کو انسانوں کے سامنے پیش کرو، یہ جھوٹ کی ساری رسیاں کھا جائے. یہ عصبیت کی رسی بھی کھا جائے گا، جہالت کی رسی بھی کھا جائے گا، میڈیا کی رسی بھی کھا جائے گا، سوشلزم کی رسی بھی کھا جائے گا، کمیونزم کی رسی بھی کھا جائے گا، اس جمہوریت کی رسی کو بھی کھا جائے گا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور فوجیوں اور ایٹم بمب کی رسی کو بھی کھا جائے گا، اور یہ جادوگر جھوٹ کے پجاری بھی اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ اس کو انسانوں کے سامنے پیش کرو، تم نے زیادتی یہ کی ہے کہ تم نے اس کو انسانوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ کراچی کی فضاؤں سے تمہیں ڈر لگتا ہے، واللہ تم قرآن پیش کرو، قرآن ساری رسیاں کھا جائے گا۔ ذہنوں سے غلط جادو کے اثرات کو ذہنوں سے بھی مٹا دے گا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو ہاتھ کھڑے کرنے آ گئے ہیں، ہاتھ کھڑے کریں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس پورے شہر کراچی اور پورے ملک اور پوری دنیا کے اندر قرآن کو انسانوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یا اللہ اس کی توفیق بخش دے۔ اور کوئی رسی آپ کو ناچتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، ساری رسیاں کھا جائے۔ اور یہ پروگرام تو ہم نے رکھا ہی اس لیے۔ آج میں وضاحت کروں کہ اس پروگرام کا مقصد کیا تھا۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ عام معاشرے کے عام مسلمانوں کے سامنے قرآن کو ہر قسم کی عصبیت سے بالا تر ہو کر صحیح قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ لوگ قرآن سمجھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدھے راستے پر چل نکلیں۔ پہلا مقصد اس کا یہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، مطلب آپ کو پتہ لگنا چاہیے نا 10 دن آپ کیوں آتے رہے ہیں۔ واللہ اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ عام لوگ اللہ کی بات کو سمجھیں، توبہ کریں، ہدایت پائیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے نعرے لگائیں۔ دوسرا اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور اس قرآن پر سارے مسلمان جمع ہو جائیں، اس قرآن پر جمع ہو جائیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ وہ قرآن ہے جس پر ساری عصبیتوں کے بت توڑ کر مسلمان جمع ہو سکتے ہیں، بلکہ انسان جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جس پر انسان جمع ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ کسی چیز پر انسان جمع ہوں گے تو فساد بربا ہوگا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کو لوگ سمجھیں اور اس کی بنیاد پر اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔
یہ کہتے ہیں ہمارے اختلافات بڑے گہرے ہیں، یہ ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے اختلافات تو گہرے ہیں، لیکن یہ قرآن وہ ہے جس نے پہلے مشرکوں کو مسلمان کیا اور پھر نسل در نسل جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔
قرآن کہتا ہے کہ تم قرآن کو چھوڑ کر پوری دنیا کے لوگوں تم آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے ہو۔ اور کیا دنیا اس وقت آگ کے گڑے کے کنارے پر نہیں کھڑی؟ جہنم کو چھوڑیں، آپ دنیا کی بات کریں، بالکل آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑی ہے۔ اگر انسانوں کو، اگر انسان اس قرآن کی طرف نہ آئے تو انسانیت اس آگ میں گرے گی اور جل جائے گی، یہ قرآن اس آگ سے بچا لے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ کیوں اختلافات کی بات کرتے ہو، سب قرآن پر جمع ہو جاؤ۔ اور تیسرا مقصد کیا تھا کہ صرف قرآن کو سمجھو ہی نہ، صرف قرآن پر اکٹھے ہی نہ ہو جاؤ، بلکہ اکٹھے ہو کر ہر سطح کی جاہلیت اور ظلم کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں اٹھایا ہی اس لیے ہے،
اپنے باپ ابراہیم کی سنت پر قائم ہو جاؤ، ساری محبتیں دین پر قربان کر دو،
اللہ نے تمہارا نام کوئی اور نہیں رکھا،
کوئی اور نہیں رکھا، نہ زبان کی بنیاد پر یا نہ نسل کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ مسلک کی بنیاد پر، نہ علاقے کی بنیاد پر، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا،
اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی،
کسی اور نام پر فخر نہ کرو، مسلم ہونے پر فخر کرو، گواہی دو حق کی اپنی زبان سے بھی، عمل سے بھی، نظام سے بھی، نماز قائم کیے رکھو، زکات دیتے رہو، اللہ کے ساتھ جڑے رہو، وہ بہترین مددگار بہترین مولا ہے.
تیسرا، ہم نے اس لیے اس پروگرام کو کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ فرعون تو کھا گیا شکست، بیڑا اس کا گیا ڈب. جب وہ شکست کھا گیا تو فرعون جب شکست کھاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ظلم پر اتر آتے ہیں. اس لیے وہ کہنے لگا، بس میں ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی ہے، کہنے لگا
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
کہنے لگا، جیسے شکست کھا گیا نا، کہنے لگا لگتا ہے یہ تمہارا گرو ہے، تم بغیر مجھ سے پوچھے اس پر ایمان لے آئے ہو، میں مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹتا ہوں، تمہیں کھجور کے تنے پر تشدد اور اذیت کے ساتھ سولی پر چڑھاتا ہوں، اور کہنے لگا جب میں تمہیں سزا دوں گا تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میری سزا زیادہ سخت ہے یا موسیٰ کے رب کی. استغفراللہ. آج بھی فرعون کہتے ہیں مار دیں گے، تباہ کر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے. اس پر وہ جو ایک لمحہ پہلے واسطے سلوا کے آئے تھے شیروانیاں اور وزیر بننا چاہتے تھے، ایک لمحے کے بعد انہیں کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے، انہوں نے اس بات کا جواب پتہ کیا دیا؟ انہوں نے کہا
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض.
کاش آپ سمجھتے.
فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
وہ جو ایک لمحہ پہلے تو جادوگر تھے، لمحہ بعد اللہ کے بندے بن چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، کہنے لگے ہم خدا کی قسم اٹھاتے ہیں کہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر اب ہم تمہیں اللہ کے مقابلے میں ترجیح نہیں دے سکتے. اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ یہ جو تو نے ہمیں دھمکی دی ہے،
اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، فقز مان تقاض، کر تو جو کچھ کرنا چاہتا، کر بالکل سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح، یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ یاسر کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی، اور اسے کہا یاسر تو ہمارا غلام ہے، چھوڑ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورنہ یہ دونوں اونٹ مخالف سمتوں میں چل جائیں گے اور تیری لاش کے پرختے اڑ جائیں گے۔ یاسر نے کہا فقز مانتا کاس، کرو جو کرنا چاہتے، کرو جو کرنا چاہتے۔ یا اللہ ظلم کی اندھیری رات کو ختم فرما، ختم فرما۔ فقز مانتا کاس، کرو جو کرنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے، کہنے لگے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا الیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ کہنے لگے ہم تو ایمان لائے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، اور خاص طور پر یہ جو جادو تو نے ہمیں کروایا ہے نبی کے مقابلے میں، اس گناہ کو معاف کر۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ اے فرعون، تیری ان وزارتوں سے کئی زیادہ بہتر ہے اللہ رب العالمین کا اجر، جو باقی بھی رہے گا اور اچھا بھی۔ ہمیں بات سمجھ آ گئی۔ اچھا جی، وقت تو بہت ہو گیا ہے، لیکن وقت کا کیا ہے، نہ اپنے دفتر جانا ہے نہ کوئی اور کام، گھر ہی جانا ہے اور جا کے سو جانا۔ نیند بھی شاید آپ کو نیند میں بھی موسیٰ اور فرعون ہی نظر آتے رہیں گے، اللہ کرے نظر آتے رہیں۔ اب اس پروگرام کے آخر میں سب لوگ خاموش ہو جائیں، جاگ جائیں، توجہ کریں اور سن لیں۔ دو آیتیں قرآن مجید کی، دو آیتیں سن لیں۔ سارا قرآن، سارا قرآن جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی نصیحت کرتا ہے، جو بھی واقعہ بیان کرتا ہے، آخر میں یہی کہتا ہے، وہ آپ سن لیں، آخری پیغام، آخری پیغام۔ بوڑھے بھی سن لیں جو سمجھتے ہیں کہ بس ختم ہو گئے، کہانی گزر گئی، جوان بھی سمجھ لیں جنہیں اللہ کی راہ میں جد و جہد کے سوا بڑے اور کام، یہ بچے بھی سمجھ لیں، خواتین بھی سمجھ لیں۔ آخری دو آیتیں آپ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس مقابلے سے ہٹ کر ہے، اللہ فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے، اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ لوگو سن لو کہ جو اپنے رب کے پاس آئے گا مجرم بن کر، وہ جہنم میں چلا جائے گا، جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ دیکھ لینا، سمجھ لینا، جو بھی مجرم بن کر آئے گا، خواہ وہ کیا ہوگا، کتنی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوگا، کتنا بڑا سرمایہ دار ہوگا، کتنی بڑی اعلی نسل سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس جہنم میں جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اور دوسری بات بھی سن لو، وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى۔ اور جو آئے گا اپنے رب کے پاس ایمان اور نیکیاں لے کر، اس کے لیے اعلیٰ درجے، بلند درجے، بلند درجے، بلند درجے، درجے بلند، مگر کہاں؟
جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔
جنتوں میں بلند درجے، جن کے نیچے نعمتوں کی نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے دوبارہ کہا،
وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ
تَزَكَّى، یہ جنت کا بدلہ اس کو ملے گا جو پاک ہو کے آئے گا، اپنے ذہن کو پاک کر کے آئے گا، اپنے عمل کو پاک کر کے آئے گا، اپنا رزق اس نے پاک کمایا ہوگا، جس کی زندگی ہمارے طریقے کے مطابق پاک اور صاف زندگی ہو، یہ بدلہ اس کے لیے۔
Visit tazkeer.org